سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، سو بار بھی گر کر کے سنبھلتا ہے آج بھی، سو بار بھی گر کر کے سنبھلتا ہے آج بھی۔ میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب پہلے جیسے اولیاء اس زمانے میں نہیں رہے، یہ ان کی نادانی کی بات ہے، نا سمجھی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے اولیاء کے ساتھ رہنے کا حکم فرمایا ہے، تو میرے شیخ فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ اگر اللہ تعالیٰ ساتھ رہنے کا حکم دیں اور اولیاء کو پیدا نہ فرمائیں تو اللہ تعالیٰ ظالم ہو جائیں گے کہ ایک نعمت ہے نہیں اور اس کو استعمال کا یا اس سے فائدہ اٹھانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے، قیامت تک اللہ کے مقبولین بندے آتے رہیں گے اور امت کی ہدایت کا کام ان سے ہوتا رہے گا۔ بات صرف اتنی ہے کہ ہم اس کے لیے طلب نہیں دکھاتے، کوشش نہیں کرتے۔ اگر ہم سچی طلب رکھیں، کوشش رکھیں تو ہمیں اولیاء اللہ مل جاتے ہیں۔ مولانا رومی کے ایک شعر کا مضمون ہے، فرماتے ہیں کہ دریا کی گہرائی میں ریت کے ذرات کے اندر کہیں موتی چھپا ہوتا ہے، موتی ڈھونڈنے والا اس میں ہاتھ ڈالتا ہے، ایک مٹھی اٹھاتا ہے، دیکھتا ہے اس میں ریت ہی ریت ہے، کنکر ہی کنکر ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، دوسری مٹھی اٹھاتا ہے، دیکھتا ہے اس میں ریت ہی ریت ہے، کوئی کام کی چیز نہیں، پھر چھوڑ دیتا ہے، تیسری مٹھی اٹھاتا ہے، اس میں بھی یہی حال ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ وہ مایوس ہو کر باہر آ جائے، بلکہ اس میں تگ و دو میں لگا رہتا ہے، آخر کار موتی کو پا جاتا ہے۔ اسی طرح طلب دکھانی ہو، طلب ہو، کوشش ہو تو اولیاء اللہ دنیا کے اندر کم نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہماری آنکھیں کھول دے اور اللہ تعالی ہمیں اپنے مشائخ کی قدر نصیب فرمائے۔ وہ در میں تو کھلتا ہے آج بھی،
تیرا دایا نہیں ہے،
تینوں سے اہل درد کے ملتا ہے آج بھی تینوں سے اہل درد کے ملتا ہے آج بھی وہ جام محبت تیرا نایاب نہیں ہے تینوں سے اہل درد کے ملتا ہے آج بھی اختر ہماری درد پسندی اختر ہماری درد پسندی کی انتہا ہے وصل مگر دل کو تڑپتا ہے آج بھی ہے وصل مگر دل کو تڑپتا ہے آج بھی اختر ہماری درد پسندی کی انتہا ہے وصل مگر دل کو تڑپتا ہے آج بھی سنتا ہے آج بھی پیمانِ رحمت کو چلتا ہے آج بھی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی اشعار ٹیکسلا سے مری کی پہاڑیوں پر گزرتے ہوئے اشعار ہوئے ہیں ٹیکسلا سے مری پہاڑیوں کے مناظر سے جب گزر رہے تھے اس وقت یہ اشعار ہوئے اس وقت حضرت والا شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا 1993 کا بیان ہے. اس کا عنوان اولیاء اللہ کی پہچان. اولیاء اللہ کی پہچان, اس میں سے میں نے دیکھا کہ اس کے اندر اشعار کی بھرمار ہے. اشعاری اشعار ہیں, اکثر بیان میں ہمارے تو یہ زبان پر آتے نہیں. بہت دل چاہا کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات میں جا بجا یہ اشعار ہم سنتے تھے, آج ان اشعار کو ہم تازہ کریں. میں مضمون نہیں پڑھ رہا ہوں, صرف اشعار پڑھوں گا کیونکہ کثرت سے اس میں اشعار ہیں. تو اشعار میں انشاءاللہ اتنا وقت ہو جائے گا اور انشاءاللہ تعالی یہ اشعار ایک ایک شعر پورا پورا بیان سے کم نہیں ہے, اور ہمارے دل کی دنیا بدلنے کے لیے ایک شعر بھی کافی ہے. سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں. سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اور اس سے خوش ہونا چاہتے ہیں, اس کو اپنی رضا عطا فرمانا چاہتے ہیں, اپنی ولایت اور دوستی عطا فرمانا چاہتے ہیں, تو اس کو گھات بتلا دیتے ہیں کہ ہم کہاں ملیں گے, ہم کو کون پاتا ہے, ہم کس کو ملتے ہیں, ہم کو کون پاتا ہے. تو گھات کون سی ہے اللہ کے ملنے کی؟ وہی جو فرماتے ہیں کہ ان سے ملنے کی ہے, یہی ایک راہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر. یعنی اولیاء اللہ کا پتہ بتلا دیتے ہیں, اس کے دل میں پیاس لگ جاتی ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں جانا چاہیے جہاں سے ہم اپنی زندگی کا راستہ تبدیل کریں, ٹھیک کریں, درست کریں, اصلاح کریں اپنی. سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی, یعنی اللہ تعالیٰ خود آپ ہی اس کا راستہ اس کو بتلاتے ہیں. اور مادران را مہر من آموختم چون بوت شمعے کے من افروختم, یہ مولانا رومی کا شعر ہے. حضرت والا اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ماؤں کو محبت کرنا کس نے سکھایا ہے, کس نے سبق دیا ہے. چون بوت شمعے کے من افروختم, یہ تو میں نے ہی ماؤں کو محبت سے تو میں نے ہی سکھائی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ رحمت اپنی دنیا میں نازل فرمائی ہے, جس سے یہ انسان، مویشی، جانور، پرندے، چرندے، جتنی مخلوقات ہیں وہ جوڑے ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں، اپنی اولادوں سے محبت کر رہے ہیں، اولادیں اپنے ماں باپ سے محبت کر رہی ہیں. جتنے بھی محبت کا اثر ہے دنیا کے اندر، سب اللہ تعالیٰ کی صرف ایک حصہ رحمت کا اثر ہے، اور اس کے علاوہ 99 حصے اللہ تعالیٰ کے پاس اور ہیں. تو اللہ کی رحمت اور محبت کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ ماؤں کو تو محبت کرنا میں نے ہی سکھایا ہے، اگر میں محبت نہ رکھوں ان کے دلوں میں تو ساری دنیا کو اپنے بچوں سے پیار کرنا بھی نہ ہے. تو میری محبت اور میری رحمت کا کیا عالم ہوگا، جبکہ ایک حصے سے یہ حال ہے کہ محبت میں ایک دوسرے پر فدا ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا 99 حصہ مزید ہے. اور فرماتے ہیں کہ یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی، قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی. انسان کا دل دنیا کی رنگینیوں میں کتنا اٹکا رہتا ہے، اس کی آسانیاں، اس کی آسائشیں، اس کی رنگینیاں، اس کا عیش و عشرت حاصل کرنے کے لیے انسان کس قدر کوشاں رہتا ہے. پھر جس کو یہ حاصل ہو جاتا ہے وہ اس پر بس نہیں کرتا، بلکہ اس سے زیادہ کی حرص میں لگا رہتا ہے اور رنگینیوں مست ہو جاتا ہے. جب اس کو مال زیادہ مل جاتا ہے تو رنگینیوں میں مست ہونے لگتا ہے، فتنے میں مبتلا ہونے لگتا ہے. فی نفسی ہی مال میں فتنہ نہیں ہے، لیکن مال کے آنے کے بعد اپنے نفس کو قابو میں رکھنا، جب تک کسی اللہ والے کی صحبت اور اپنی نیت درست نہ ہو، اسلام کی نیت نہ ہو، صحبت نہ ہو اللہ والوں کی، تو نفس بے قابو ہو جاتا ہے، پھر وہ مال کے فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے. ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف کا مفہوم ہے، کہ میں اپنی امت میں سب سے زیادہ مال کے فتنے سے ڈرتا ہوں. یہ مال کے آ جانے سے نفس جو ہے وہ عیش پرستی کا عادی ہو جاتا ہے، اور اس طرح غفلت کا شکار ہو کر گناہوں میں پڑ جاتا ہے. لیکن جیسے ہی آنکھ بند ہوتی ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بھی فرمایا کہ وہاں جا کر آنکھ کھلتی ہے. اصل یہاں تو ابھی آنکھیں بند ہیں، کیونکہ نہ جنت دیکھی ہے، نہ دوزخ دیکھا ہے، نہ اللہ کو دیکھا ہے، نہ رسول کو دیکھا ہے. تو گویا کہ یہ آنکھیں اس وقت بند ہیں. قبر میں جا کے سارا غیب منکشف ہو جائے گا، سارے حالات کھل جائیں گے. جو کچھ قرآن و حدیث میں خبر دی گئی ہے وہ آنکھوں کے سامنے آ جائے گا. تو فرمایا کہ یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی، قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی. حضرت والے کا شعر ہے یہ. اور فرماتے ہیں کہ شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں، شکریہ، اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم. جب انتقال ہو گیا، روح نکل گئی. انتقال کیا ہوتا ہے؟ اس جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہو جانا، منتقل انتقال سے ہے. تو انسان مرتا نہیں ہے، بلکہ دوسرے جہان میں منتقل ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں انتقال ہو گیا، مر گئے. تو حقیقت میں وہ اپنے اصلی گھر پہنچ جاتا ہے. حضرت والا رحمہ اللہ سے ایک شعر سنا، حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ نے اپنے دیوان کے آخر میں یہ شعر لکھا تھا. فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا، لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا، اور مظہر در حقیقت گھر گیا. در حقیقت تو اپنے گھر گیا ہے، رنج کی کیا بات ہے، اپنے اللہ کے پاس چلے گیا، ارحم الراحمین کے پاس چلے گیا، اپنے حقیقی پالنے والے کے پاس چلا گیا. اس دنیا میں رہتے ہیں وہ ایک پردہ ہے، حجاب ہے، ہم اپنے پالنے والے کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن جب چلے جاتے ہیں وہاں تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مزیدار زیارت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو نصیب فرمائے. تو لیکن یہ ہے کہ جتنا مال ہے یہاں، اولاد ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، اقربا ہیں، دکانیں ہیں، فیکٹری ہے، جو کچھ بھی اہل تعلق ہیں ان سے دل لگا رہتا ہے، لیکن جب انسان کی آنکھ بند ہو جاتی ہے تو سارے تعلق والے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں. محبت والی بیوی بھی ہاتھ کھینچ لیتی ہے، قبر میں ہم ساتھ نہیں اتر سکتے. تو اس کیفیت کو بیان کیا ہے کہ شکریہ، یعنی مردہ جو ہے بزبان حال یہ کہتا ہے، شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں، شکریہ، اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم. اور فرمایا کہ دبا کے قبر میں سب چل دیے دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو. بالکل الٹ معاملہ ہو گیا، ابھی بیوی بچے تھے، ماں باپ تھے، اور دوست یار میں گپے لگ رہی تھیں، سب کچھ ہو رہا تھا، اچانک ہی کیا ہو گیا کہ قبر میں دبا کر سب چلے گئے. تعلق ہی ختم ہو گیا. اور فرمایا کہ نقش قدم نبی کے ہیں, جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. سبحان اللہ, مشہور عالم شعر ہے حضرت والا رحمہ اللہ کا. اور یہی بزرگوں نے فرمایا ہے کہ تصوف کی ابتدا تا انتہا اتباع سنت ہے. ابتدا بھی اتباع سنت اور انتہا بھی اتباع سنت, اور یہی کامیابی کی منزل ہے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, سنتوں کو اختیار کرنا, ہر کام سنت کے مطابق کرنا, اور دعائیں بھی یاد کرنا, ان اعمال اور افعال کو بھی بجا لانا, اور اپنے اخلاق کو بھی سنت کے مطابق کرنا. اپنے اخلاق, سب سے بڑی کمی ہم مسلمانوں کے اندر اخلاق کی ہے, حسن اخلاق نہیں ہے. اور نماز روزوں کو ہم نے دین سمجھا ہوا ہے, تسبیح کو, ٹوپی کو دین سمجھا ہوا ہے, داڑھی کو دین سمجھا ہوا ہے, بس اتنا ہے دین. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے بھاری چیز جو ترازو میں رکھی جائے گی وہ حسن اخلاق ہے. تو اخلاق بھی ایسے ہی ہوں ہمارے. ہاں, یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا عجیب شعر ہے. حضرت والا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے بچپن ہی سے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ سے محبت تھی. جب میں 10-12 سال کا تھا جب ہی ان کی مثنوی سے مست ہو جاتا تھا, اور یہ دعا کرتا تھا شعر میں دعا, سینہ پاہم شرح شرح از فراق, تا بگویم شرح از درد اشتیاق. اے خدا, اپنے عشق سے میرا سینہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے تاکہ تیری محبت کو اس طرح بیان کروں کہ اس میں درد بھی شامل ہو, تاکہ تیرے بندے بھی تجھ پر عاشق ہو جائیں. سینہ فاہم شرح شرح از فراق, تا بگویم شرح از درد اشتیاق. اپنا تو درد ہے ہی, لیکن دوسروں کو دیوانہ بنانا, دیوانہ بننا کافی نہیں بلکہ دیوانہ گر بننا چاہیے, کہ جو ہمیں دیکھے, ہمارے اخلاق دیکھے, ہمارے حسن اخلاق, ہماری گفتگو کا انداز, ہمارے چال ڈھال, اور ہمارے لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کو دیکھ کر وہ بھی اسلام کے دیوانے ہو جائیں, اللہ کے دیوانے ہو جائیں. تو یہ اصل دیوانہ پن یہ ہے کہ جو دیوانہ گر بھی بنے, دیوانہ گر بھی ہو, خود بھی دیوانہ بنے, دوسروں کو بھی دیوانہ بنائے. لیکن نماز ٹوپی تو ہے لیکن زبان پہ گالیاں ہیں, جھگڑے ہیں, غیبتیں ہیں, بدگمانیاں ہیں, تو یہ اس سے لوگ اور متنفر ہو جاتے ہیں, ٹوپی سے دور ہو جائیں گے کہ بھئی ٹوپی والے اچھے نہیں ہوتے, داڑھی والے اچھے لوگ نہیں ہوتے, جیسا کہ عام خیال یہ ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے اخلاق کو اچھا نہیں کیا, اپنے اخلاق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا نمونہ نہیں بنایا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سینا فاہم شرح شرح از فراق, تا بگویم شرح از درد اشتیاق. اور فرمایا کہ بچپن میں, حضرت والا رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بچپن میں میں جنگل میں جاتا تھا, اور وہاں قصبے کے باہر جنگل میں ایک مسجد تھی, میں اس میں جا کر اس میں جھاڑو دیتا, صفائی کرتا, اور وہاں آسمان کی طرف دیکھ کر یہ شعر پڑھتا تھا, اپنے ملنے کا پتا کوئی نشان, تو بتا دے مجھ کو اے رب جہاں. اپنے ملنے کا پتا کوئی نشان, تو بتا دے مجھ کو اے رب جہاں. اور فرمایا کہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, انہی کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے, وہی ڈھونڈتے ہیں جو ہیں پانے والے. انہی کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے, وہی ڈھونڈتے ہیں جو ہیں پانے والے. اور ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ, ملنے والوں سے راہ پیدا کر. ان سے ملنے کی, یعنی اللہ والوں سے ملے بغیر, ان کی صحبت کے بغیر, ان سے مضبوط اصلاحی تعلق کے بغیر, اپنی اطلاع حالات اور اتباع تجویزات کے بغیر اللہ نہیں مل سکتے. دھوکہ ہے, چاہے کتنے بڑے عالم ہو جائیں, کتنی اصلاحی کتابیں پڑھ لیں, کتنی مشقت اور مجاہدہ اٹھا لیں, کتنی ذکر اللہ کی کثرت کر لیں, لیکن جب تک چراغ سے چراغ نہ ملے گا دل میں محبت کی آگ نہیں لگے گی. قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے, یہ آگ لگتی نہیں ہے, لگائی جاتی ہے. دل سے دل کو یہ آگ لگتی ہے تب جا کے کام بنتا ہے, اللہ کی محبت دل میں آتی ہے. اور در تگے دریا گوہر باسنگ ہاست, فخر ہا اندر میں آنے ننگ ہاست. یہ وہی جو میں ابھی شروع میں میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ والوں کے بھیس میں اگر کچھ لوگ غلط مل بھی گئے تو بھی اللہ کے سچے عاشق، اللہ کے طلبگار اللہ والوں کی تلاش نہیں چھوڑتے، کہ اگر ایک دھوکہ ہو گیا، دوسرا دھوکہ ہو گیا، تیسرا بھی دھوکہ ہو گیا، چوتھا بھی دھوکہ ہو گیا، لیکن جو سچے اللہ کے طالب ہیں وہ اللہ کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو منزل مراد تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہی مولانا رومی فرما رہے ہیں، در تگے دریا گور باسن گھاس، فہر ہا اندر میانے ننگ ہاس، کہ دریا کی گہرائی میں، اس کی مٹی میں اور بہت سے کنکروں پتھروں میں موتی چھپا ہوتا ہے، بار بار غوطہ لگاؤ گے تو ایک دن انشاءاللہ موتی ہاتھ آ جائے گا۔ اسی طرح اللہ والوں کے لباس میں جعلی پیر مل گئے تو اللہ والوں کی تلاش نہ چھوڑو، اللہ کے لیے اللہ والوں کی تلاش کرتے رہو، اگر سچی طلب ہے تو اللہ تعالیٰ خود تمہیں اللہ والوں سے ملا دیں گے اور تمہارا کام بنا دیں گے۔ اور فرمایا، تشنگا اگر آب جوین از جہاں، آب ہم جوید بعالم تشنگا۔ مولانا رومی کا یہ شعر ہے، حضرت نے اس کی تشریح فرمائی ہے کہ اگر پیاسے پانی کو تلاش کرتے ہیں تو پانی بھی اپنے پیاسوں کو تلاش کرتا ہے، خدا تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کو تلاش کرتی ہے۔ اور تلاش کے سلسلے میں حضرت نے یہ واقعہ بھی بیان فرمایا، حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش میں جنگل میں، حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی تلاش میں جنگل میں رویا کرتے تھے۔ یہ اصل میں سات بھائی تھے، ایک دن ایک بزرگ سلطان نجم الدین کبری رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حافظ شیرازی نام کا میرا ایک بندہ جنگل میں میری یاد میں رو رہا ہے، جاؤ اس کو جا کر ہمارا پتہ بتا دو، اللہ والا بنا دو، اس کو ہماری محبت دے دو۔ آپ ان کے والد سے ملے، ان کے والد دنیا دار تھے۔ سلطان نجم الدین کبری نے ان سے پوچھا کہ تمہارے کتنے لڑکے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ چھ، اور حافظ شیرازی کے بارے میں نہیں بتایا۔ حضرت نجم الدین کبری رحمۃ اللہ علیہ نے ان چھ لڑکوں کو دیکھا تو خواب میں جسے دیکھا تھا اس کی شکل کسی سے نہیں ملی، لہٰذا ان کے والد سے پوچھا کہ ان کے علاوہ کوئی اور بیٹا نہیں ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ایک اور لڑکا ہے تو صحیح، مگر وہ ذرا پاگل سا ہے، دنیا سے نکما بیکار، جائیے جنگل میں دیکھ لیجئے، وہیں کہیں مل جائے گا روتا ہوا۔ سلطان نجم الدین کبری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں اسی دیوانے کی تلاش میں تو آیا ہوں، تم دنیا کمانے والے لڑکوں کو اپنی اولاد سمجھتے ہو اور خدا کے خاص بندے کو اپنی اولاد نہیں سمجھتے، وہ تو اتنا قیمتی ہے کہ اللہ اس کو ولایت دینے کے لیے خود پیر کو مرید کے پاس بھیج رہا ہے۔ ایسے قسمت والے مرید بھی ہوتے ہیں کہ خود اللہ والے ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اس پر حضرت نے یہ شعر مولانا رومی کو سنا ہے، تشنگا گر آب جوین از جہاں، آب ہم جوید بعالم تشنگا، کہ اگر پیاسے پانی کو تلاش کرتے ہیں تو پانی بھی اپنے پیاسوں کو تلاش کرتا ہے۔ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ شریف حاضر ہوئے ایک مرتبہ، تو اس وقت مولانا عبد القدیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، محدث شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور خلیفہ تھے، بہت ہی محبوب خلفاء میں تھے، بہت ہی متبع سنت، متبع شریعت اور بہت محبت والے۔ تو جب پہلی دفعہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ وہاں ایک زمانے بعد حاضر ہوئے مدینہ شریف میں، تو وہاں پر منازل الحرم نام کا ہوٹل تھا، وہاں بڑے بڑے کمرے تھے، وہاں حضرت کی مجلس ہوئی تھی، تو وہاں پر وہ حاضر ہوئے، اور نماز کے فوری بعد حضرت والا کی خدمت میں رش لگ جایا کرتا تھا، کمرہ پورا بھر جایا کرتا تھا۔ تو جب وہ نماز پڑھ کر وہ آئے تو دیکھا کہ پورا کمرہ بھرا ہوا ہے، تو جو لوگوں کے آنے والے لوگوں کی جوتیاں تھیں وہ جوتیوں کے اوپر بیٹھ گئے، وہیں بیٹھ کر پوری مجلس سنی، بیان سنا۔ اور ان کے داماد حضرت مولانا خالد صاحب دامت برکاتہ، بہت بڑے عالم ہیں وہاں کے، سعودی عرب کے ان کے داماد ہیں، تو انہوں نے بتلایا، وہ بھی آتے تھے پابندی سے مجلس میں اور ہمارے والا سے بیعت بھی ہو گئے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ کسی کی مجلس میں نہیں جاتے تھے، کتنے اولیاء اللہ بزرگان دین دنیا سے آتے ہیں یہاں، تو ظاہر ہے بین الاقوامی جگہ ہے، تو مگر یہ کسی کی مجلس میں نہیں جایا کرتے تھے، حضرت شیخ الحدیث سے ایسا لگاؤ تھا کہ ان کے بعد سے کسی بزرگ کے پاس نہیں جاتے تھے، لیکن یہ پہلی دفعہ آپ کی مجلس میں آئے ہیں اور اس طرح آئے ہیں کہ جوتیوں میں بیٹھے ہوئے تھے، رو رہے تھے وہاں بیٹھے ہوئے، اپنے گھر والوں کے ساتھ آئے ہوئے تھے، وہاں پردے سے خواتین دوسرے کمرے میں تھیں، تو انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ پیاسے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کنویں کو پیاسے کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ یہ خواب میں انہوں نے کوئی خواب دیکھا تھا، اس وقت پورا خواب مجھے مستغرب نہیں ہے ابھی اس وقت. کچھ کچھ یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی ان کو خواب میں, اور انہوں نے خواب میں ان کو بتلایا, اور ان کا تکیہ کلام تھا پیارے کہہ کے مخاطب فرماتے تھے. تو فرمایا ان کو خواب میں فرمایا کہ پیارے مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف میں حاضر ہیں, تم ان کی مجلس میں جاؤ. اور پھر فرمایا اس طرح سے کچھ کم و بیش یہ الفاظ ہیں کہ فرمایا کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کنویں کو پیاسے کے پاس بھیج دیتے ہیں. یہ یاد آ گیا, خواب کم و بیش اتنی تھا. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کو حقیقت میں تلاش کرتی ہے کہ جو بندہ وہاں نہیں پہنچ سکتا اللہ تعالیٰ اس کے پاس ہدایت کا راستہ کوئی نہ کوئی بھیج دیتے ہیں. اور یہ شعر خدا فرما چکا قرآن کے اندر, میرے محتاج ہیں پیرو پیمبر, وہ کیا ہے جو نہیں ہوتا خدا سے, جسے تو مانگتا ہے اولیاء سے. اولیاء اللہ کو حاجت روا سمجھنا یہ غلط ہے. دعا کرانا تو صحیح ہے, اللہ کے مقبول ہوتے ہیں ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, لیکن اولیاء کو خود حاجت روا سمجھنا یا ان کو عالم غیب سمجھنا یہ سب شرک ہے. اور ان کو کوئی اختیار نہیں ہوتا, اللہ سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مراد پوری فرماتے ہیں, ان کے لیے پوری فرماتے ہیں, دوسروں کے لیے پوری فرماتے ہیں. باقی سب گورک دھندا ہے, کاروبار ہے, دھوکے بازی ہے, بدماشی ہے, اس کے آڑ میں بہت کچھ جو ہے وہ انسان اپنی نفس کی خواہشات کو پورا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا سچا راستہ دکھلائے. اور یہ ایک واقعہ کے بارے میں یہ شعر تو نہیں ہے, مصرع ہے. تو ایک مرتبہ ایک شخص دہلی گیا, وہاں ایران کا شاعر آیا ہوا تھا جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں نعت کہتا تھا, بہت عمدہ اشعار کہتا تھا. تو اس کو دل سے عقیدت ہو گئی تھی اس شاعر سے. تو جب وہ اس کو پتہ چلا کہ یہ شاعر آیا ہوا ہے تو پھر اس نے سوچا کہ اس کو دیکھنا چاہیے, زیارت کرنی چاہیے, اس کی کیسا محبت کے اشعار کہتا ہے. تو جب وہ پہنچا تو دیکھا کہ حجام کی دکان پر وہ اپنی داڑھی کو منڈا رہا تھا. تو اس دہلی والے شخص نے کہا کہ آپ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں اتنی عمدہ نعت کہی, پھر آپ داڑھی کیوں صاف کروا رہے ہیں, سنت پر اس طرح کیوں چلا رہے ہیں؟ تو اس شاعر نے شاعرانہ جواب دیا فارسی میں, ریشمی تراشم ولے دل کسرا نمی تراشم, یعنی میں داڑھی چھیل رہا ہوں, اپنی داڑھی چھیل رہا ہوں, کسی کا دل نہیں چھیل رہا, کسی کے دل کو دکھ نہیں دے رہا. یعنی اس کے ذہن میں یہ تھا کہ کسی کو تکلیف دینا چونکہ گناہ ہے, تو میں کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہا, میں تو جو کر رہا ہوں اپنے ساتھ کر رہا ہوں, تم کو کیا پریشانی ہے. تو اس شخص نے جو جس کو بہت ہی دکھ پہنچا تھا اس کے داڑھی تراشنے سے, تو اس نے جواب دیا ولے دل رسول اللہ می خراشی, کہ تو اپنی داڑھی تو چھیل رہا ہے, تو کسی کا دل نہیں چھیل رہا, تو اللہ کے نبی کا دل چھیل رہا ہے, ان کا دل دکھا رہا ہے. یاد رکھیں کہ داڑھی رکھنا ایسا ہی واجب ہے جیسے عید کی نماز, بقرعید کی نماز, وتر کی نماز. اگر کوئی عید کی نماز پڑھے تو لوگ اسے کتنا منحوس سمجھتے ہیں, اسی طرح سے داڑھی رکھنا واجب ہے. اور جو لوگ دین پر ابھی آئے نہیں ہوتے اور دین پر ہنستے ہیں, کسی کی داڑھی کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں, کوئی کسی کا برقع دیکھ کر ہنس رہے ہیں, پردہ کرنے کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں, ان کے لیے شعر ہے کہ ان کو یہ کہہ دو کہ اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو, تم کو بھی محبت کہیں مجسہ نہ بنا دے. یعنی چونکہ تمہارے اندر ابھی محبت آئی نہیں ہے, ایمان کی کمزوری ہے, اگر تمہارے اندر اللہ کی محبت آ جائے, جاں گزیں ہو جائے, تو تم بھی ایسے ہی بن جاؤ گے. پھر تم مجبور ہو جاؤ گے داڑھی رکھنے پہ, ٹخنا کھولنے پہ, اور سنت کو اختیار کرنے پہ, دین پر چلنے پہ تم مجبور ہو جاؤ گے. اسے محبت کی کمی کی وجہ ہے کہ محبت نہیں ہے دل میں اللہ سے اور اس کے رسول سے. اسی طرح اگر تمہارے دل میں اللہ کی محبت آ جائے تو شرعی پردہ کرنے لگو, اپنی بے حیائی سے باز آ جاؤ, بے پردگی سے باز آ جاؤ. اے دیکھنے والو مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو, تم کو بھی محبت کہیں مجھ سا نہ بنا دے. کتنے اشعار ہیں اس ایک واز کے اندر. اور یہ عربی اشعار ہیں, دو اشعار ہیں, قطعہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اور آپ کی شان میں فرماتی ہیں، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسی طالع بعد العشاء. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور ہم سب کی ماں ہے، کہ ان کا شعر ہے کہ ایک سورج میرا ہے اور ایک سورج آسمان کا ہے، میرا سورج آسمان کے سورج سے کہیں افضل و بہتر ہے، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیونکہ آسمان کا سورج تو فجر کے بعد نکلتا ہے اور میرا سورج عشاء کی نماز کے بعد طلوع ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمارے خواتین کو اپنے شوہروں سے ایسی محبت دے اور ہمارے اخلاق ایسے بنا دے کہ وہ ہم سے محبت کرنے پر مجبور ہو جائیں. اصل تو بات اخلاق کی تھی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق ایسے بہترین تھے کہ تمام ازواج مطہرات کیا سارا عالم آپ پر فدا تھا. اللہ تعالی ہمیں پورے پورے دین پر عمل کی توفیق دے اور ایک دوسرے کی رعایت، حقوق کی رعایت، حسن سلوک کی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، سب کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ شعر اللہ کی محبت کا ہے، جو حافظ گشت بے خود کے شمارت بیک جو مملکت کاؤس و کہرا، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت جب دل میں آ جاتی ہے، اللہ اللہ کرتے کرتے اللہ تعالیٰ بندے کو جذب فرما لیتے ہیں، تو جب وہ جذب ہو جاتا ہے تو پھر وہ بے خود ہو جاتا ہے، ساری کائنات ہیج ہو جاتی ہے، اللہ کے نام کی ایسی لذت میں مست ہو جاتا ہے. تو اس لذت کو بیان کرتے ہیں، جو حافظ گشت بے خود کے شمارت بیک جو مملکت کاؤس و کہرا، کہ جب حافظ اللہ کی محبت میں، حافظ شیرازی اپنے کو فرماتے ہیں کہ جب حافظ اللہ کی محبت میں بے خود ہو جاتا ہے تو یہ تمام مملکتیں کاؤس اور کہ اس زمانے کی بہت بڑی سلطنتیں تھیں، مالدار سلطنتیں، تو فرماتے ہیں کہ اس کو ایک جو کے بدلے بھی خریدنے کو تیار نہیں، یعنی اس کے سامنے ایک جو کی بھی ایک جو سے بھی گھٹی ہوئی قیمت ہے اس کی. یہ اللہ کا نام اتنا بڑا نام ہے، اتنی اس میں لذت ہے، خالق کائنات ہے، خالق لذات کائنات ہے. تو یہ اللہ کی محبت جب آ جاتی ہے دل میں تو کائنات ہیج ہو جاتی ہے، اس کی دولت ہیج ہو جاتی ہے، اس کا عیش و عشرت گھٹیا بن جاتا ہے اس کے آگے، جو چٹائی پہ نام لیتا ہے اللہ کا. خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر تو اپنا غور یابی پھر ہمیں تخت سلیمان تھا. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کا شعر ہے، اور اس میں سلاطین ہندوستان کو، مغل بادشاہوں کو، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے چیلنج کیا. فرماتے ہیں کہ اس وقت بادشاہوں کا جو ہے وہ اجلاس تھا، مجمع تھا، اس میں بیان تھا حضرت شاہ صاحب کا، تو ان کو چیلنج کیا انہوں نے، دل دارم جواہر پا رہے عشقست تحویلش کہ دارت زیر گردوں میر سامانے کے مندارم، کہ مغل بادشاہو تم اپنے کو مالدار سمجھتے ہو، اپنے کو سلطنت کا مالک سمجھتے ہو، شان و شوکت والا سمجھتے ہو، تم اپنے کو امیر سمجھتے ہو، شاہ ولی اللہ اپنے دل میں جو اللہ کی محبت کا موتی رکھتا ہے، جواہر پارا رکھتا ہے، تو کوئی زمین و آسمان کے درمیان کوئی مجھ جیسا امیر ہو تو وہ بتائے، سامنے آئے، یعنی کہ تمہاری یہ سلطنتیں اور بادشاہت اور خزانے سب زمین کے اوپر تک ہیں، جیسے ہی قبر میں جاؤ گے ساری چیزیں تمہاری تم سے چھن جائیں گی اور تم اکیلے کفن پہ لپٹا کر ڈال دیے جاؤ گے قبر میں. لیکن شاہ ولی اللہ جب دنیا سے جائے گا، قبر میں جائے گا، تو اس کے قلب میں جو اللہ کی محبت کم ہوتی ہے وہ دنیا میں بھی ساتھ ہے، قبر میں بھی ساتھ رہے گا، قبر کی اندھیری میں بھی روشن رہے گا اور قیامت کے دن پل صراط پر بھی روشن رہے گا. یہ اللہ کی محبت، اور یہ اللہ کی محبت ایسی چیز ہے کہ بادشاہوں نے سلطنتیں چھوڑ دیں. اس پر حضرت فرماتے ہیں کہ از پے تو در غریبی ساختہ شاہی و شہزاد کی درباختہ. یہ جب مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ولی اللہ کی زبان سے یہ شعر سنو، فرماتے ہیں آہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ولی اللہ کی زبان سے سنو، فرماتے ہیں کہ سلطان ابراہیم ابن ادھم شاہی و شہزادگی کو آپ کی محبت میں ہار گیا، آپ کی محبت میں دریائے دجلہ کے کنارے عبادت کر رہا ہے. جب عبادت کرتے ہوئے 10 سال ہو گئے تو ایک وزیر آیا, اس نے کہا کہ آہ, بادشاہ چھوڑ کر یہ بے وقوف کیسا ملہ بن گیا ہے, بس حضرت کو اللہ کے حکم سے کشف ہو گیا, سمجھ گئے کہ یہ وزیر مجھ کو حقارت سے دیکھ رہا ہے, بے وقوف سمجھ رہا ہے. فوراً اپنی سوئی, لوہے کی سوئی دریا میں ڈال دی اور حکم دیا کہ اے دریا کی مچھلیوں, میری سوئی لاؤ. دوستو, یہ واقعہ مولانا رومی کی مثنوی سے پیش کر رہا ہوں, فارسی کو اردو میں بیان کر رہا ہوں. فرمایا, مچھلیوں میری سوئی لاؤ. مولانا جلال الدین فرماتے ہیں کہ صد ہزارہ ماہیے اللہ ہی سوزنے زر پر لبے ہر ماہیے. میرے شیخ کبھی اس شعر کو پڑھاتے تھے تو انگلی ہونٹوں کے سامنے رکھ کر اشارہ کرتے تھے, یعنی سوزنے زر, سونے کی سوئی ہر مچھلی کے منہ میں تھی. ایک لاکھ مچھلیاں سونے کی سوئی لے کر حاضر ہو گئیں. آپ نے ڈانٹ کر فرمایا, اے مچھلیوں, اس امت کے لیے سونے چاندی کا استعمال جائز نہیں, میری لوہے والی سوئی لاؤ. تب ایک مچھلی نے غوطہ مارا اور لوہے والی سوئی لے آئی. تو یہ اللہ والوں کی محبت کا یہ کی ایک کرامت نکلی. اس وزیر کی آنکھیں کھولنی تھی اللہ تعالیٰ نے, اور اس کا کام بھی بنانا تھا. یہ سب کرامت دیکھ کر وہ رونے لگا اور پیروں کے بل گر گیا, گھٹنوں کے بل, اور عرض کیا کہ میں جو ہے سب نادانی میں تھا, میں اللہ آپ سے معافی مانگتا ہوں. اور پھر وہ ان کی صحبت میں رہا, وہ بھی اللہ والا بن گیا. اور اس نے کہا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ آپ نے بادشاہت چھوڑ دی, مجھے نہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ بادشاہت دے کر اب آپ کو خشکی اور دریا دونوں کی بادشاہت دے دی ہے. یہ مچھلیاں آپ کی سوئی لے کے آ گئیں. اور فرماتے ہیں, اشقیا را دیدہ بینا نبود, نیک و بد در دید شان یکساں نمود. یعنی ایسا ہوتا ہے کہ بعض شقی اور بدبخت لوگ اللہ والوں کو نہیں پہچانتے, اللہ والوں کی محبت کو سمجھتے نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دشمن ہیں, ہماری دنیا کی رنگینیاں چھیننا چاہتے ہیں, ہمارے عیش و عشرت چھیننا چاہتے ہیں, یا پھر وہ ان پر اعتراضات کی بھرمار کر دیتے ہیں, بدعقل لوگ, شقی لوگ, بدبخت لوگ. تو اس طرح پھر ان کو اللہ نہیں ملتا, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیسے تو ہیں یہ, ان کی بھی ناک ہے, کان ہیں, آنکھیں ہیں, کھانے پینے کی عادت ان کو بھی ہے, سونے کی عادت ان کو بھی ہے, ان میں ہم میں کیا فرق ہے. تو یہی شیطان بھی چاہتا تھا کہ اس نے یہی اعتراض کیا کہ تو مٹی کے بنے ہوئے آدم علیہ السلام اور میں آگ کا بنا ہوں, میں افضل ہوں ان سے. اندر جو ان کے قلب میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی نبوت کا جو موتی چھپا ہوا تھا, جو بعد میں ظاہر ہوا, وہ اس کو نظر نہیں آیا. تو پھر فرماتے ہیں کہ سرمد غم عشق بلحوث را نہ دہن, سوز غم پروانہ مگس را نہ دہن. یہ اللہ کی محبت کا غم ہر ایک کو نہیں ملتا, خوش قسمتوں کو ملتا ہے. جو لوگ بلحوث ہیں, خواہشات کے پجاری ہیں, خواہشات کے غلام رہتے ہیں, تو ان کو یہ اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے. جس طرح مکھی غلاظت پہ بیٹھتی ہے, وہ ہر مکھی, ہر اڑنے والا, اڑنے والے کو پروانہ نہیں کہتے. پروانہ وہی ہوتا ہے جو شمع میں گر کر جل جاتا ہے, نتیجہ نہیں دیکھتا. تو پروانے کی فطرت اور ہے, اور مکھی کی فطرت غلاظت پہ بیٹھنا ہے. تو یعنی کہ دنیا دار لوگوں کو جب تک کہ اپنا دل صاف نہیں کرتے, اللہ کی محبت نہیں ملتی. اور فرماتے ہیں کہ جمادے چند دادم جاں خریدم, بحمد اللہ عجب ارزاں خریدم. کہ جب آدمی گناہوں کو چھوڑتا ہے, کسی اللہ والے سے تعلق کرتا ہے, گناہ چھوٹتے چلے جاتے ہیں, اور اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا مزہ آنے لگتا ہے, اور دین پر چلنے میں اس کو مزہ آنے لگتا ہے, ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے, پریشانیاں اور ٹینشنیں جاتی رہتی ہیں, تو پھر وہ کہتا ہے کہ ہم نے چند کنکر پتھر گناہوں کے چھوڑ دیے, اور ان گندے پتھروں کے چھوڑنے کی وجہ سے ہم نے جو ہے اللہ تعالیٰ کو پا لیا, ایسی پاک ذات کو پا لیا. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے گندی چیز چھوڑی اور بہترین پاکیزہ چیز ہم نے حاصل کر لی. اور فرماتے ہم نے لیا ہے داغ دل کھو کے بہار زندگی, ایک گلے تر کے واسطے میں نے چمن لٹا دیا. جب تک اپنے دل کی خواہشات کو قربان نہیں کرے گا, حسرت نہیں اٹھائے گا, اللہ نہیں ملے گا. اسی کو فرماتے ہیں کہ ہم نے لیا ہے داغ دل کھو کے بہار زندگی, یعنی حرام خواہشات کو چھوڑ دیا اور اپنے دل پر ان کو چھوڑنے کا داغ لے لیا, کیونکہ دل تو چاہتا تھا گناہ کرنے کا, لیکن ہم نے جو ہے یہ داغ اٹھا لیے, داغ حسرت سے دل سجائے ہیں, تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں. ہمارے حضرت کا شعر ہے. تو ایک گلے تر کے واسطے, یعنی اللہ تعالیٰ جو گلے جاویداں ہے, ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے, ان کے واسطے ہم نے سارا چمن لٹا دیا، سارا غیر لٹا دیا، اور فرماتے ہیں کہ توڑ ڈالے مہو خورشید ہزاروں ہم نے، تب کہیں جا کے دکھایا رخ زیبا تو نے۔ بہت سے حسین چہروں سے، پری چہروں سے ہم نے نظر بچائی، اپنے دل کو توڑا، تب کہیں جا کے اللہ کو پایا۔ اور ہمارے حضرت کا شعر ہے، گزرتا ہے کبھی دل پر وہ غم جس کی کرامت سے، مجھے تو یہ جہاں بے آسماں معلوم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، فرماتے ہیں گزرتا ہے کبھی دل پر وہ غم جس کی کرامت سے، یعنی اللہ کی خاطر جو غم پہ غم اٹھائے جا رہے ہیں، غم پہ غم اٹھائے جا رہے ہیں، پھر آخر کار اس کی کرامت ایسی ظاہر ہوئی کہ خدا تعالیٰ کا ایسا تعلق نصیب ہو گیا کہ جیسے آسمان ہے ہی نہیں۔ جو حدیث میں آتا ہے کہ ان تعبد اللہ کانک ترا، کہ اگر تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو یہ سارے حجابات ہٹ جاتے ہیں، آسمان بھی ہٹ گیا، سارے پردے ہٹ گئے، پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کی ادھر نظر بھی ہے، بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے سنگ در بھی ہے۔ یہ شعر مجھے یاد آ گیا اس پر پردے کے اوپر، مگر یہ شعر میں فرمایا گیا ہے کہ مجھے تو یہ جہاں بے آسما معلوم ہوتا ہے، یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اور ہم میں کوئی فاصلہ ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے گویا ملاقات ہی ہو گئی ہماری، مگر یہ غم اٹھانے پر ہے، شریعت کے غم اٹھانے پر۔ سبحان اللہ، بخانہ زر نمی دارم فقیرم ولی دارم خدائے زر امیرم۔ یہ قصہ یہ ہے کہ ایک بزرگ کمر جھکی ہوئی کہیں جا رہے تھے، پھٹے حال کپڑے وپڑے سب میلے کو چلے، تو کسی نے پوچھا کہ لوگ آپ کو شاہ صاحب کہتے ہیں، یعنی اللہ والا سمجھتے ہیں تو لوگ شاہ صاحب کہتے ہیں، تو آپ کے پاس ضرور مال ہوگا، سونا ہوگا کچھ، کیا کتنا مال ہے آپ کے پاس؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اے میرے دوست، میرے گھر میں تو سونے کا کوئی ذرہ بھی نہیں ہے، لیکن میں خالق سونا اپنے دل میں رکھتا ہوں، ولی دارم خدائے زر امیرم، تو مجھ سے بڑا امیر کون ہوگا جو سونے کا خالق میں رکھتا ہوں، تو سونا کیا چیز ہے، میں تو سونے کا خالق رکھتا ہوں، اور خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر تو اپنا بوڑھیا بھی پھر ہمیں تخت سلیمان تھا۔ اور خواجہ صاحب کے اشعار ہیں، تمنا ہے کہ اب کوئی جگہ ایسی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دل نشین ہوتی، ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ وہ ہوتے میرے آنسو، یعنی اللہ کے محبت میں اللہ کی خوف سے بہے ہوئے آنسو جو ہیں، ان کی یہ قیمت ہے کہ ستارے بھی ان کو رشک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، حسرت کر رہے ہیں کہ کاش ہم اس کے آنسو ہوتے، ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ وہ ہوتے میرے آنسو، تمنا کہکشاں کو ہے کہ میری آستین ہوتی، یعنی جس آستین سے یہ اللہ کی محبت کے آنسو پوچھ رہا ہے، تو کاش میں اس کی آستین ہوتی کہ جس میں یہ آنسو جذب ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی محبت کا آنسو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ کتنا معمولی ہے، بہت قیمت ہے اس کی۔ اور فرماتے ہیں کہ دکھاتے ہم تمہیں اپنے تڑپنے کا مزہ، لیکن جو عالم بے فلک ہوتا، جو دنیا بے زمین ہوتی، یعنی اللہ کا عشق و محبت جب آ گیا تو اب ایسے تڑپتے ہیں کہ اس کا مزہ اگر تم دیکھتے کہ ہم تڑپتے ہوئے اللہ کی محبت میں آسمان تک جاتے ہیں، لیکن آسمان ہمیں روک دیتا ہے، اور زمین کی طرف آتے ہیں تڑپتے ہوئے تو زمین ہمیں روک دیتی ہے، اگر یہ زمین و آسمان کا حجاب نہ ہوتا تو ہم اس سے بھی آگے نکل جاتے اللہ کی محبت میں، اور نہیں کرتے ہیں وعدہ دید کا وہ حشر سے پہلے، دل بیتاب کی ضد ہے ابھی ہوتی یہیں ہوتی، اور پتہ چلتا کہ غم میں زندگی کیوں کر گزرتی ہے، تیرے قالب میں کچھ دن کو میری جانیں حزین ہوتی، یعنی کسی اللہ والے کی جان تمہارے جسم میں ڈال دی جائے تب پتہ چلے گا کہ وہ کتنی تلوار کھاتے ہیں، ہر گناہ سے بچتے ہیں، اللہ کے لیے ہر وقت غم اٹھاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ شہیدوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، جو عورتوں سے نظر بچائے گا، برے برے گندے تقاضوں کا خون کرے گا، بری خواہش پر اللہ کے حکم کا چاقو چلائے گا، وہ قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور یہ شعر ہے، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی، جو کرنا ہے ہم آج ہی کر لیں، ایسا نہ ہو کہ ہم کاش کاش کرتے رہ جائیں اور دنیا سے رخصت ہو جائیں، جو کرنا ہے آج کر لیں، کیونکہ کچھ معلوم نہیں موت کا وقت، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی۔ اللہ تعالی ہمیں ان اشعار سے سبق لینے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وعن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه اجله. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رزق بندے کو اسی طرح ڈھونڈتا ہے جس طرح اس کی موت اس کو ڈھونڈتی ہے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یعنی جس طرح موت یقینی ہے اور بغیر تلاش اپنے وقت پر آ جاتی ہے اسی طرح رزق بھی یقینی ہے. اپنے وقت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رزق بندے کو ڈھونڈ لیتا ہے, بلکہ موت سے زیادہ رزق اپنی رفتار میں تیز ہے, کیونکہ موت نہیں آتی جب تک کہ بندہ اپنا رزق تمام کا تمام نہیں کھا لیتا. پس رزق کے لیے اللہ تعالیٰ پر پورا اعتماد کرنا چاہیے اور مضطرب اور پریشان نہ ہونا چاہیے. متوسط درجے میں تدبیر اختیار کرنا کافی ہے کہ حق عبودیت ادا ہوتا ہے تدابیر اختیار کرنے سے, مگر اس طلب میں اجمال یعنی اختصار ہو, کاوش اور اضطراب نہ ہو. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سنت تفکر. سنت یہ ہے کہ ذات حق تعالیٰ میں غور نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور کریں. کما قال تعالی شانہ ویتفکرون فی خلق السماوات والارض, یعنی اللہ کے نیک بندے صالحین, اللہ کے تعلق والے بندے اللہ کی مخلوق میں زمین و آسمان میں غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چیزیں کیسے تخلیق فرمائی, پیدا کی. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اور پھر آپ کی اولاد مبارک کے بعد آپ کے اعمام کے بیان میں یعنی چچاؤں کے بیان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو طالب, ابو لہب, زبیر, عبد الکعبہ, حارث, مقوم, زرار, قسم, مغیرہ, عیداق, پس یہ 12 ہوئے یا 10, یعنی ان میں سے جو 12 نام لیے گئے ہیں ان میں سے بعض کے دو ایک ہی چچا کے نام دو بتائے گئے ہیں, اس لیے یا تو یہ 12 ہوئے یا 10. اور اسلام صرف دو لائے, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بس اللہ تعالیٰ جو کچھ عرض کر دیا قبول فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہماری جائز مرادوں میں بامراد فرمائے, تمام پریشانیوں کو دور فرمائے, تمام مہلک بیماریوں سے, مصیبات سے, آفات سے, بلیات سے حفاظت فرمائے, ہر مسلمان کو خوب خوشحال کر دے, آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما دے, پریشانی سے حفاظت فرما دے, غم سے حفاظت فرما دے, اور تمام جائز مرادوں کو پورا فرما دے, اور ہمارے مسلمان مظلوم بھائیوں کی غیر سے مدد فرما دے, اور دشمنوں کا منہ کالا کر دے, ان کو ذلیل خوار کر دے. اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ علی نبی کریم.